بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الزکات کا یہ آخری درس ہے، اور پھر اس درس کے بعد اگلی نشست میں انشاءاللہ کتاب الزکات سے متعلق بعض فتاوی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی سے بیان کریں گے، تاکہ طالب علم کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جائے اور جو چیزیں دروس کے درمیان ہم بیان نہیں کر سکتے وہ فتاوی میں آسان ہو جاتے ہیں. آج کی نشست میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہوئے، کتاب الزکوٰۃ کا آخری باب، اس کتاب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں صدقت التطوع، نفل صدقہ. یاد رکھیں عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں، نمبر ایک فرض عبادت، نمبر دو نفل عبادت. نماز دو قسم کی ہے، فرض نماز ہے اور نفل نماز ہے. فرائض دو قسم کے ہوتے ہیں. السلام علیکم. ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ، اور نوافل بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، نمبر ایک نفل مطلق، نمبر دو نفل مقید. نفل مقید، نفل مطلق کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ نوافل ہیں، یہ وہ عبادات ہیں جو فرض نہیں ہیں. اگر کوئی شخص ان عبادات پر عمل کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر ثواب مقرر کر رکھا ہے، اور اگر کوئی شخص ان نوافل پر عمل نہیں کرتا تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نفل مطلق وہ نفل ہے جس کی کوئی قید نہیں، آپ جب چاہیں جب دل کرے نفل مطلق پر عمل کر سکتے ہیں. اس کی مثال نماز میں کہ آپ دن میں یا رات میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، بغیر کسی وقت کی قید لگائے ہوئے اور بغیر کسی جگہ کی قید لگائے ہوئے. صرف اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ دو یا چار یا چھ یا آٹھ یا دس، بغیر کسی متعین تعداد کے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے دو رکعت پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں نفل مطلق. مطلق یعنی آزاد ہے، کسی چیز کی قید نہیں لگی، نہ کسی خاص وقت کی قید لگی ہے اور نہ کسی خاص جگہ کی قید لگی ہے، اور نہ اس کا تعلق کسی اور عبادت سے ہے. دوسری قسم کے نفل ہے النفل المقید، جس کی قید لگائی گئی ہو. وہ نفل مقید جو ہے اس کی مثال ہے السلام السنن الرواتب. السنن الرواتب یہ وہ سنتیں ہیں، نہیں چل رہا، یہ وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے، فرض نمازوں سے ہے، جیسا کہ فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھنا، تو فجر سے پہلے دو سنتیں یہ نفل ہے، کیونکہ اصل میں لفظ جو ہے سنت اور نفل ایک ہی ہے، عبادت دو قسم، یا فرض ہے یا نفل ہے، تو سنت جو ہے وہ نفل کی ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں نفل مقید، اس کو دوسرے لفظ میں سنت بھی کہا جاتا ہے. پھر نفل مقید دو قسم کا ہے، سنہ موقدہ ہے، سنہ غیر موقدہ ہے. سنہ موقدہ یہ وہ سنت ہے، یہ وہ نوافل ہیں جن پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمل کرتے تھے، حضر میں اور سفر میں، اقامت کی حالت میں اور سفر کی حالت میں، اسے کہتے ہیں سنہ موقدہ. دوسری قسم کی سنت جو سنہ غیر موقدہ ہے، یہ وہ سنت ہے جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اقامت کے وقت میں ادا کرتے تھے، سفر کے وقت میں چھوڑ دیتے تھے. دونوں سنتوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اگر کوئی شخص ان سنتوں پہ عمل کرے تو اس کو تو اس کے لیے اجر و ثواب اللہ تعالی مقرر کرے گا، یا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. اور اگر کوئی شخص ان سنتوں کو چھوڑنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ سنت کا حکم ہے. فرض کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص فرض پہ عمل کرے تو اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور اگر فرض کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سزا اور عقاب کا مستحق ہے. ایسا ہے نا؟ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے کہ سنہ موقعہ کو چھوڑنا باعث گناہ ہے. نہیں، جب وہ فرض ہے ہی نہیں تو اس کو چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ خیر کثیر سے، بہت بڑے خیر سے اور اجر عظیم سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو سنت یا نوافل کو چھوڑ دیتا ہے. وتر بھی سنہ موقعہ ہے، یہ قول راجح ہے، واجب نہیں ہے. اب آتے ہیں اسی نفل، نفل مطلق میں سے ایک قسم ہے صدقہ التطوع، نفل صدقہ. نفل صدقہ کیا ہے؟ فرض صدقہ کون سا ہے؟ زکات، وہ ہم پڑھ چکے ہیں زکات احکام اور مسائل. اور نفل صدقہ کیا ہے؟ یہ وہ صدقہ ہے زکات کے علاوہ، فرض صدقے کے علاوہ، جو انسان کسی بھی وقت میں بغیر کسی متعین وقت کے اور بغیر کسی متعین جگہ کے کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اسے صدقات و خیرات دیتا ہے، اسے کہتے ہیں صدقۃ التطوع. تطوع کہتے ہیں نفل کو جو اس پر عمل کرنا لازمی نہ ہو. حکم کیا ہے صدقۃ التطوع کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں حکمها صدقۃ التطوع مستحبہ. نفل صدقہ کا حکم ہے کہ وہ مستحب ہے. مستحب کیا چیز ہوتی ہے؟ مستحب کا معنی کیا ہے؟ مستحب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اور اس کا حکم کیا ہے؟ تعریف کیا ہے اور حکم کیا ہے؟ دو مختلف چیزیں ہیں. مستحب کا دوسرا نام کیا ہے؟ سنت. تعریف کیا ہے سنت کی؟ فقہا کے نزدیک ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. سنت فقہا کے نزدیک، کیونکہ سنت کی مختلف تعریفات ہیں، محدثین کے نزدیک دوسری تعریف ہے، عقیدہ کے علماء کے نزدیک دوسری تعریف ہے، اور فقہا کے نزدیک دوسری تعریف ہے. اور انشاءاللہ عقیدہ کے دروس میں آگے ہم دیکھیں کہ سنت کا مفہوم کیا ہے بحق علماء عقیدہ کے نزدیک. لیکن یہاں پہ فقہ اصطلاح میں سنت کا مطلب ہے ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، جس کے شارع نے حکم دیا لیکن لازمی طور پر نہیں. فرض کی کیا تعریف ہے؟ ما امر به الشارع على وجه الالزام، جس کے شریعت نے حکم دیا ہو کہ لازمی طور پر اس پہ عمل کرنا ہے، یہ وہ چیز بجا لانی ہے لازمی طور پر. مستحب کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ یہ وہ صدقات اور خیرات ہیں جن کا شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پہ نہیں، اسے کہتے ہیں مستحب. حکم کیا ہے مستحب کا؟ يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. حکم مستحب کا یا سنت کا فقہ اصطلاح میں کہ جو سنت کو بجا لائے گا اس پہ عمل کرے گا، امتثالا اللہ تعالی کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. اور جو اسے چھوڑ دے گا اس پر کوئی گناہ نہیں. جیسا فرماتے ہیں فی جمیع الاوقات، ہر وقت میں مستحب ہے، ہر وقت میں، ولا سیما وقت الحاجہ، اور خاص طور پر حاجت کے وقت میں. وقت الحاجہ کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، اور اللہ تعالی نے کسی شخص کو مال دیا ہے، اب وہ صدقہ دینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں، اس حالت میں صدقات اور خیرات متعین ہو جاتی ہیں اور ان کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی بعض اوقات کسی جگہ پہ زلزلہ آ گیا، اب حاجت بڑھ گئی کہ نہیں؟ بڑھ گئی ہے، طوفان آیا ہے، حاجت بڑھ گئی ہے. اگر لوگوں کی حاجات بڑھ جائیں تو صدقات تطوع جو ہیں یہ ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. جیسا فرماتے ہیں وقد جاء الحث علیہا فی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدقہ تطوع، نفل صدقے کی طرف ترغیب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود ہے. فمن ذلك، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قوله تعالی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. سورة البقرہ نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، فيضاعفه له اضعافا كثيره، بس اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے صدقات اور خیرات سے، تو وہ شخص حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کس طریقے سے ترغیب دے رہے ہیں صدقات اور خیرات دینے کے لیے. بعض لوگ صرف فرض عبادات ہی جانتے ہیں، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض صدقہ ہے، فرض حج ہے، بس یہی جانتے ہیں، نوافل کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ میں فرماتے ہیں جو نفل عبادت تم لوگ کرتے ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو. آپ جانتے ہیں قرض کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا یہ حق کہیں ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے قرض لیتا ہے تو اس قرض کی ادائیگی بھی بہترین طریقے سے ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ ناچیز قرض دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, صمد ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی بھی, کسی کے سجدے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو ہمیں ہے, ہم محتاج ہیں, ہر لمحے میں اپنے رب کے محتاج ہیں. ایک ایک دل کی ایک ایک دھڑکن کے لیے اپنے رب کے محتاج ہیں, ایک ایک سانس کے لیے اپنے رب کے محتاج ہیں. اور اس عظیم جلیل کریم رب نے جل شانہ یوں فرماتے ہیں کہ اے بندو, اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو اس دنیا میں تو حقیقتاً تم مجھے قرض دے رہے ہو. اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا؟ ان اعمال کی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں, جسے آگے حدیث میں بھی میں بیان کروں گا کس طریقے سے اللہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پسند فرماتے ہیں, اور اس کے عوض میں جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, عقل حیران رہ جاتی ہے. اس لیے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت عطا فرمائی ہے, وہ سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس شخص کو چاہیے کہ اس مال میں سے, ان نعمتوں میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے ان فقراء اور مساکین مسلمان بھائیوں کو بھی دے, ان پر بھی احسان کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر احسان کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تصدق بعدل تمرہ, ذرا غور فرمائیں, من تصدق بعدل تمرہ, جس نے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا. کھجور کی کیا قیمت ہے میرے بھائیو آج, ایک کھجور کی کیا قیمت ہے اس دنیا میں, کیا قیمت ہے ایک کھجور کی ہمارے نزدیک؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب, جس نے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا ہے, من کسب طیب, حلال کمائی سے, ولا يقبل الله الا الطيب, اور اللہ تعالیٰ بغیر حلال اور طیب چیز کے قبول نہیں فرماتا, یہ شرط ہے. فإن الله يتقبلها بيمينه, تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے بیمینی, اپنے دائیں ہاتھ سے. ثم يربيها, پھر اس کی تربیت کرتا ہے, یعنی اسے بڑھاتا رہتا ہے, لصاحبها, جس نے اس صدقے کو دیا ہے اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو بڑھاتا رہے گا, پالتا رہے گا. کیسے؟ کما یربی احدکم فلوہ, جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے. عرب میں گھوڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں, عربی لوگ اونٹ اور گھوڑوں کی خاص طور پہ گھوڑوں کی خاص تربیت کرتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ تم لوگوں میں سے بعض لوگ اپنے گھوڑوں کی پرورش کرتے ہیں, خاص طور پہ چھوٹے گھوڑوں کی, بہترین غذا دے کے ان کی حفاظت کر کے, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے صدقات اور خیرات ایسے قبول فرماتا ہے اور ان میں اتنی بڑھوتری کر دیتا ہے, حتی تکون مثل الجبل, حتی کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر نہیں ہو جاتا. صدقے کی قیمت کیا تھی, وزن کیا تھا؟ ایک کھجور کے برابر. اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا اس کے بدلے میں, کتنا اجر و ثواب؟ ایک پہاڑ کے برابر. ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر, دو کھجوریں دو کے برابر، اور دس کھجورے دس کے برابر، سو کھجورے سو کے برابر. یہ ارحم الراحمین کی رحمت کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. مال دیا کس نے ہے؟ ہماری اپنی کمائی ہے؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ توفیق کس نے دی ہے؟ کس نے توفیق دی ہے؟ مال بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ روزگار بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کمائی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور ہم دیتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں. اور اجر و ثواب کتنا ہے کہ ایک کھجور اور ایک پہاڑ. ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الصحابۃ اجمعین گھر میں بیٹھی ہیں. دیکھیں نبوت کے گھرانے کا حال دیکھیں ذرا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی الحمدللہ. ذرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ نظر تو ڈالیں. ایک عورت آتی ہے، اس کے ساتھ دو بیٹے ہیں چھوٹی سی. سید عائشہ صدیقہ گھر میں ہے، وہ عورت داخل ہوتی ہے، دو بیٹیاں بھی، اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ کچھ مانگتی ہے. سید عائشہ صدیقہ کے گھر میں صرف تین کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، بس کچھ بھی. نبوت کے گھر میں تین کھجوریں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک دینار بھی نہیں ہے. ایک دینار یعنی ایک ریال. تین کھجوریں اٹھاتی ہیں اور اس عورت کو دے دیتی ہے. عورت کیا کرتی ہے؟ ایک کھجور ایک بیٹے کے ہاتھ میں دیتی ہے، دوسری کھجور دوسری بیٹے کے ہاتھ میں، اور تیسری کھجور اپنے منہ کے قریب لے کے جاتی ہے، سامنے دیکھتی ہے کہ اس کی دونوں بیٹیاں دونوں ہاتھ پھیلا رہی ہیں. بیٹی اتنی اس عورت کی بیٹی اتنی بھوکی تھی کہ وہ پوری کھجور جلدی سے منہ میں ڈال لی اور اپنی ماں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، اگر کچھ اور ہے تو ہمیں دیں، ابھی بھوک نہیں مٹی. اس کی ماں نے کیا کیا؟ وہ جو کھجور اپنے منہ کی طرف لے کے جا رہی تھی، اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک آدھی کھجور ایک بیٹی کے ہاتھ میں دے دی اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے بہت تعجب ہوا اس عورت پر، وہ بھی بھوکی تھی لیکن اس نے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کی اور اپنی بیٹیوں کو ساری کے سارے کھجور دے دی. جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عورت ہے، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ اس عورت نے اپنی بچوں کو سارے کھجور دے دی اور خود بھوکی چلی گئی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گئی. جانتے ہیں، کھجور دے کر اپنی بچوں کو کھجور دے کر جنت میں چلے گئے، جنت کا راستہ. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یار دس ریال دے کے یا پچاس ریال دے کے کیا ہو، تو کچھ نہیں ہوگا، بیچارہ فقیر، اس کا کیا ہونے والا ہے؟ وہ آپ کا کام نہیں ہے کہ کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا، آپ کے ذمے میں نہیں کہ اس کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، آپ کے ذمے میں ایک اس کی مدد کریں آپ اگر کر سکتے ہیں. بس کتنا اجر و ثواب مقرر کیا ہے اللہ تعالی نے، آپ کو کیا پتا؟ اجر و ثواب ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں ہے مدد کرنا. آپ مدد کرنے والے بن جائیں اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے، صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے. اس کے ریزلٹ کیا ہے؟ کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دس گنا ہے، ستر گنا ہے، سات سو گنا ہے، الا ما شاء اللہ سبحانہ و تعالی. وفی الحدیث الاخر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور دوسری حدیث میں اچھا جو روایت میں نے بیان کی، سید عائشہ کی روایت سید بخاری میں ہے، اور یہ پہاڑ والی روایت سید بخاری کی روایت ہے. وفی الحدیث الاخر، اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. بے شک نفل صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور برے خاتمے سے نجات دیتی ہے. ميتة السوء، برا خاتمہ، بری موت. اگر برے خاتمے سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو اپنے ہاتھ کو کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے رہو، واللہ کچھ ضائع نہیں ہوگا. ہم پتہ ہے جب بازار جاتے ہیں کتنی خرچ کر کے آتے، کبھی سوچے ہیں؟ بچے نے ضد کر رہی ہے کھلونا لینا ہے، 100 ریال کا کھلونا ہے، دے دیتے کیونکہ ہمارا بچہ ہے. آپ کیا پتہ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھانے پینے سے محروم ہیں، یا ان کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، ان کے گھر کا کرایہ، ان کے پاس گھر کے کرایے کے پیسے نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بجلی کاٹ دی گئی کیونکہ وہ بجلی کے بل پے نہیں کر سکتے. دیکھیں بچوں کے لیے اگر آپ خرچ کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کے لیے خرچ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب بازار جاتے ہیں عام طور پہ اتنی خرچ کر کے آتے ہیں، ہم گنتے نہیں بعض اوقات. اگر اس میں سے تھوڑا سا ہم یہ سوچیں کہ اس مال میں کسی مسلمان بھائی کا بھی حق ہے، اس کو بھی اس مال میں شریک کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ برکت ڈالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا پتہ کہ جنت اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے کسی کی مدد کرنے کے واسطے، کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. یہ دو ہاتھ اٹھتے ہیں نا کسی کی دعا کے لیے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. مالک بن دینار کا قصہ سنیں. مالک بن دینار، سلف میں سے مشہور عالم ہیں، مجھے نبوی میں درس دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے پریشان تھے تو ان کے شاگردوں نے کہا، خیریت تو ہے، آج آپ پریشان لگ رہے ہیں. فرماتے مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا، میں عراق میں ایک پولیس کے دستے کا سربراہ تھا، بڑا ظالم تھا، ظلم کرنے والا تھا، صرف کوڑے مارنا جانتا تھا، سزا دینا جانتا تھا. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک امیر انسان ہے ایک غریب کو دھکے دے رہا ہے، دھتکار رہا ہے، اور اس کے ہاتھ سے پیسے جو ہے وہ زبردستی کھینچ رہا ہے. تو میں نے جا کے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ اس امیر نے کہا، میں نے اس شخص کو قرض دیا تھا، اس نے میرا قرض ادا نہیں کیا، اب اس کے پاس پیسے، میں اپنا قرض وصول کر رہا ہوں. مالک بن دینار فرماتے، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ واقعی تمہیں اس کا قرض دینا ہے؟ کہتے جی ہاں میں نے دینا ہے، میرے گھر میں 7 بیٹیاں ہیں، اگر میں یہ پیسہ نہیں لے کے جاؤں گا، یہ تھوڑے سے پیسے جو میں نے کمائے ہیں، تو آج رات میرے بچیاں بھوکھی سو جائیں گے، 2 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے یہ تھوڑے سے پیسے میں نے کمائے، یہ شخص مجھ زبردستی لے رہا ہے. مالک بن دینار کہتے، پہلی مرتبہ پتہ نہیں کیسے میرے دل میں ترس آیا اس شخص کی حالت کو دیکھ کے. میں نے پیسے نکالے، میں نے کہا تمہیں کتنے پیسے دینے اس نے؟ اس نے اتنے پیسے دینے. میں نے سارے پیسے اس کو دے دیے. میں نے کہا جاؤ، اب دوبارہ اسے کوئی پیسہ نہ مانگنا. جب میں مڑ کے جا رہا تو اس شخص نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رو کر دعا کی، اس نے کیا کہا مجھے پتا نہیں، لیکن اس کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. وہ شخص کہتے جب میں گھر میں گیا اپنی بیٹیوں سے میں نے کہا کھانا کھانے سے پہلے فلاں شخص کے لیے دعا کرو، میرے سارے بیٹوں نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ شخص چلا گیا، تھوڑے سے پیسے دیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے میں چلا گیا. وہ شخص کہتے میرے صبح اٹھ کے میرے دل نے کہا کہ میں شادی کروں، لیکن اتنا ظالم تھا کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا. مشکل سے جا کے میں نے شادی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی دی ہے، مجھے نصیحت کرتی تھی میں پرواہ نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، بڑی پیاری بیٹی. اس کے ساتھ اتنا مجھے محبت ہو گئی کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا. جتنی وہ بڑھتی گئی اتنی اسے محبت بڑھتی گئی. ایک مرتبہ میرے گود میں تھی، لیکن میں نے ظلم تب بھی نہ چھوڑا، شادی بھی ہو گئی بیٹی بھی ہو گئی، گود میں اسے میں کھلا رہا تھا، اچانک اس بچی نے چیخ ماری اور میرے گود میں ہی مر گئی، کچھ بھی نہیں تھا اسے. کہتے مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے شراب اٹھائی اور شراب پینے لگا، روتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی. رات کو میں نے خواب دیکھا، کہتے خواب میں میں نے دیکھا کہ عجیب سا میدان ہے، شدید گرمی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، مجھے گرمی محسوس ہوئی پیٹھ میں اپنے کمر میں. میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا سا سانپ ہے جس کے منہ سے آگ نکل رہی میرے قریب ہو رہا ہے. کہتے میں بھی دوڑ پڑا، اب میں آگے اور سانپ میرے پیچھے. سامنے دیکھا تو ایک مجھے پہاڑ، چھوٹا سا پہاڑ نظر آیا اور اس میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں اور ان کھڑکیوں میں بعض لوگ جھانک رہے، بچیاں جھانک رہی ہیں. تو میں نے دیکھا میری بیٹی بھی ان بچوں کے ساتھ جھانک کر مجھے اشارہ کر رہی ہے، مجھے بلا رہی ہے. میں دوڑتا ہوا اس کی طرف جا رہا ہوں، وہ جگہ دور تھی، مجھے محسوس یوں ہوا کہ وہ بالکل سانپ میرے قریب آ گیا. میں نے دیکھا کہ میری بیٹی نے اسے اشارہ کیا اور وہ سانپ رک گیا. میں جلدی سے اپنی بیٹی کی طرف گیا، اسے اپنی سینے سے لگایا. میری بیٹی نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، سورة الحدید آیت نمبر 15. کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کا دل نرم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، یعنی وہ توبہ کرنے، ابھی وقت نہیں ہے مومنوں پر کہ وہ توبہ کرے. وہ شخص کہتا ہے کہ ڈر کے مارے میری آنکھ کھلی، اذان ہو رہی تھی فجر کی، میں جلدی سے گیا، میں نے غسل کیا، وضو کیا، مسجد میں گیا تھا، کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھر میں میں نے قدم رکھا. فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا، امام نے جب قرأت کی سورہ فاتحہ کے بعد تو اس آیت کریمہ سے آغاز کیا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. شخص کہتا ہے مجھے رونا آ گیا، میں روتا رہا. نماز کے بعد میں گھر میں آیا اور میں نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد میں نے عراق چھوڑا، طلب علم کے لیے میں مدینہ کی طرف آیا، شریعت کا علم میں نے حاصل کیا علماء سے، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے درس دے رہا ہوں. مالک بن دینار کی یہ توبہ کا قصہ ہے. زندگی بدل دیتی ہے کسی کی دعا, اور زندگی بدل دیتی ہے کسی کی بد دعا, یاد رکھیں. اور جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کا عمل ضائع نہیں جاتا. ویسے آپس کی بات ہے, آپ کو کیا پتا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کسی کی دعا ہو؟ کیا پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے کتنی لوگ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی بھولتا کبھی نہیں ہے. اس کا بدلہ اگر آج نہیں ملے گا آپ کو, آپ یقین جانے کل ضرور ملے گا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا ایک اور حدیث بھی ہے صدقے کے متعلق, علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں اس حدیث کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعو مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقات اور خیرات سے. اگر بچہ بیمار ہے یا آپ کو ایسی موذی بیماری لگی ہوئی ہے جس کا علاج مشکل ہے, صدقات اور خیرات زیادہ دیں. نفل صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے شفا عطا فرماتا ہے. تو علاج, مریض کے علاج کا ایک طریقہ صدقات بھی ہیں, دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. علاج میں کتنی خرچ کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ علاج میں کتنی پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم لوگ, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ علاج کے طریقہ ایک صدقات اور خیرات بھی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, الصدقۃ علی الاقارب یستحب للمسلم, مسلمان کے لیے مستحب ہے, الصدقۃ علی المحتاجین, کے محتاجوں پر صدقہ کرے, من اقاربہ, اپنے رشتہ داروں میں سے, الذین لا تلزم النفقۃ علیہم, جن پر نان نفقہ کا خرچ اس پر فرض نہیں, جس پر نان نفقہ آپ کا, جس کا خرچ آپ پر فرض ہے اس کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے. جیسے والدین ہیں, جیسے آپ کے اپنی اولاد ہے, آپ صدقہ نہیں دیں گے ان کو, آپ پر فرض ہے, لیکن اس کا اجر و ثواب صدقے میں اللہ تعالیٰ لکھ دے گا آپ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ پر, اس لیے اپنے باپ, اپنے والدین کو, اپنے بچوں کو زکات دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا خرچ آپ پر فرض ہے. تو یہ قاعدہ ہے, جس شخص پر, جس شخص پر نان و نفقہ آپ پر فرض ہو تو اس کو آپ زکات نہیں دے سکتے, جائز نہیں ہے. اور نفل صدقات و خیرات بھی آپ اس کو نہیں دے سکتے. جی قرض تو اور چیز ہے, قرض آپ والد کو قرض دیں گے, جو کچھ آپ کے, آپ کے والد کا ہے, بیٹے کو قرض دیں گے, آپ کما کس کے لیے رہے ہیں؟ جی بیٹا بالغ ہو گیا, شادی شدہ ہے, وہ کماتا ہے, تو تب آپ پر فرض نہیں ہے. نہیں پھر آپ اس کو زکات نہیں دیں گے نا, زکات تو مستحق نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے. اگر زکات مستحق ہو جاتا ہے, فقیر بن جاتا ہے, تب آپ پر فرض ہے کہ اس پر خرچ کرے. جی ہاں والد پہ فرض ہے, یاد رکھے والد پہ فرض ہے کہ اپنے بچوں پر ان کا نان نفقہ, ان کا خرچ برداشت کرے. اگر بچے خود پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کمانا شروع کر دیتے ہیں تب والد کے سر سے فرضیت ختم ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ محتاج ہو جاتے ہیں تو والد زکات نہیں دے گا. والد پر فرض ہے کہ وہ پھر سے ان کو خرچ, جو فرض خرچ ہے وہ دینا شروع کر دے. سوال درس کے آخر میں نوٹ کر لیں کیونکہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. بس میں یہ پورا کر لوں پھر انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی مثال, اعمام ہیں اخوالی, اس کے چاچے ہیں, اس کے مامے ہیں, وہ زوجۃ علی زوجہا الفقیر وغیرہ. چاچے پر خرچ کرنا فرض ہے؟ نہیں. مامے پر فرض ہے؟ نہیں. نہ باپ کے بھائی پر فرض ہے, نہ ماں کے بھائی پر فرض ہے. اچھا بیوی اپنے خاوند کو دے, بیوی کے اوپر فرض ہے کہ خاوند پہ خرچ کرے؟ نہیں. تو بیوی صدقہ دے سکتی ہے خاوند کو, زکات بھی دے سکتی ہے, بیوی زکات بھی دے سکتی ہے. وذلك افضل من الصدقه, شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ صدقے سے زیادہ افضل ہے. کیا چیز؟ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دو. وذلك افضل من الصدقه على غيرهم, کہ قریبی رشتہ داروں کو صدقات اور خیرات دینا دوسروں کو دینے سے زیادہ بہتر ہے. قال تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, یتیما ذا مقربہ, یتیم کی مدد کرنا جو قریبی رشتہ دار ہو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر دوسرے یتیم میں جو رشتہ دار نہ ہو. وفی الحدیث اور ایک حدیث میں آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ, مسکین پر مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے. وہی علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلہ, اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو چیزیں ہیں, ایک تو صدقہ ہے رشتہ دار مسکین کو صدقہ دینا, ایک چیز نہیں دو چیزیں ہیں, دگنا اجر ہے. ایک تو صدقے کا اجر ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا رشتہ جوڑنے کا اجر ہے. اور یہ روایت نسائی نے اسی روایت کی صحیح سند کے ساتھ. صدقے کے آداب کیا ہیں؟ صدقہ کے آداب کثیرہ. اب صدقہ دے رہے ہیں لیکن صدقہ دینے کے بھی آداب ہیں. ابھی تک فضیلت ہم جان چکے ہیں, ہم دے تو کیسے دیں, اس کے بھی آداب ہیں. ورنہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان آداب سے ناواقف ہیں, صدقہ تو دے دیتے ہیں لیکن ان کو ایک پھوٹی کوڑے بھی ثواب نہیں ملتا, بلکہ وہ ان کے لیے گناہ کا باعث ہو جاتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں صدقے کے آداب؟ فیصلہ فرماتے ہیں صدقتی آداب ان کا بہت زیادہ آداب ہیں, من حلواج و من مستحب, بعض آداب واجب ہیں بعض آداب مستحب ہیں. فعل المسلم, مسلم پر یہ لازمی ہے, تخلق بها, کہ ان آداب کو اپنا اخلاق بنا دے. فمن الآداب الواجب, تو واجب آداب میں سے نمبر ایک الاخلاص للہ تعالی, اللہ تعالی کے لیے اخلاص. فیعطی زکاتہ قاصدا بها وجہ اللہ, تو زکات یا صدقات اور خیرات جب بھی دے کسی فقیر کو, محتاج کو, مستحق کو, تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دے. لا ریا ولا سمعا, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں اور نہ ہی لوگوں کی داد لے اور نہ ہی لوگوں سے داد لینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور نہ ہی غیر اللہ کے لیے صدقات و خیرات دینا, کسی پیر کے نام پہ, کسی بزرگ کے نام پر, کیونکہ یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. یاد رکھیں یہ جو مزارات میں لنگر چلتے ہیں داتا کے دربار پہ, یا کوٹ مٹھن بابا غلام فرید کے دربار پہ, یا اجمیر کے دربار پہ, یا اجمیر والے کے دربار پہ, جتنے بھی یا ان کے علاوہ جتنے بھی درباروں پہ لنگر چلتے ہیں, یہ سارے کے سارے شرک اکبر ہیں. یاد رکھیں جو لوگ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں, چاہے ایک روپیے سے کیوں نہ ہو, یاد رکھیں تو وہ اس شرک اکبر میں ان کا بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور توحید اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. نمبر دو, دوسرا ادب جو واجب ہے, اجتناب المن والاذى, اذیت اور احسان جتلانے سے اجتناب کرنا. جو قوله تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى, اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو. کتنے لوگ ہیں جو صدقات تو دیتے ہیں لیکن اذیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے دیتے ہیں تاکہ لوگ جانے کہ تم دینے والے ہو اور وہ بیچارہ لینے والا ہے, اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. کیا ہوتا اگر آپ اسے اکیلے میں جا کے دے دیتے؟ مدد کرنی تھی تو صحیح طریقے سے کریں نا. بعض لوگ مدد تو کرتے ہیں صبح و شام, تمہیں یاد ہے اس دن تم کتنی پریشان تھے, بڑے سامنے بولنے والے آئے, تمہاری مدد کی تھی میں نے, تمہیں یاد ہے تم اس دن تمہارا قرض میں نے ادا کیا, تمہیں یاد ہے, تمہیں یاد ہے, تم یہاں پہ یاد دلاتے رہو گے اور وہاں سے تمہارے نامہ اعمال میں سے یہ جتنی بھی آپ نے صدقات و خیرات وہاں پہ مٹتے جائیں گے. یہ زبان جو ہے نا, زبان اگر انسان اس پہ قابو کرنا سیکھ جائے نا کہ زبان کو کیسے قابو کیا جاتا ہے, تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
کون ہیں؟ صدیق ہیں. صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ جب بھی بولتے ہیں سچ بول. صدیق کون ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا. اپنی زبان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے ایسے رو کر کہتے ہیں, روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی زبان نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. صحابہ کے سردار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے یوں فرماتے ہیں کہ اس زبان کی وجہ سے میں نے برے دن دیکھے ہیں. تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زبان ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہے؟ کیا کبھی ہماری زبانیں بھی ہمیں کبھی برے دن دکھائے ہیں؟ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اچھا دن ہے, برے دن ہے, گزر گیا, ہمیں کیا پرواہ ہے؟ پرواہ تو ان لوگوں کی تھی جن کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا. ہمارے لمحہ کیسے گزرا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزرے یا ناراضگی میں گزرا ہے؟ حساب تو وہ کرتے تھے. اس لیے وہ اولیاء کے سردار ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے درجے کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, کوئی پا نہیں سکتا. زبان کو پکڑ کے روتے ہیں. ہم نے کبھی زبان کو پکڑنا دور کی بات ہے, کبھی سوچا بھی ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اذیت نہ دیا کریں فقراء کو, مساکین کو. دیکھ, مدد نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری. آپ نہیں دیں گے, بہت ہیں دینے والے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے ایک آسان راستہ بنایا ہے کہ تم جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے. وہ نہ دینے والے تھوڑے. اب کیا سمجھتے ہیں داد کا کام ہم کرتے ہیں تو بڑا کام کر لیتے ہیں, بڑا کو تیر مارتے ہیں ہم لوگ. آپ طلب علم کے آتے ہیں تو بڑا کام کرتے ہیں. ہم نہیں کریں گے, بہت ہے کرنے والے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے صرف. اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. سلف صالحین میں سے بعض ایسے بھی تھے, جب کوئی شخص اسے مدد مانگنے کے لیے آتا تھا تو اس کو اپنے سینے سے لگاتے تھے, مدد بھی کرتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے, اور یوں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکوں. جیسا فرماتے ہیں, ومن الاداب المستحبہ, مستحب آداب میں سے, الانتقام من ماله اجله واجوده واحبه الیه, اپنے مال میں سے وہ مال جو اچھا ہے اور جو اسے زیادہ پسند ہے اگر وہ دیتا ہے تو اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہے. قال تعالی, یہ کیا ہے؟ یہ فرض زکات نہیں ہے. فرض زکات درمیانے مال میں سے دیں, اچھا دینا چاہتے تو آپ کے لیے بہتر ہے. صدقات اور خیرات جو نفل ہیں, اگر کوئی شخص زیادہ محبوب مال دے تو اس کا اجر اس سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کبھی بھی اچھائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو تمہیں زیادہ پسند ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی, سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان کا ایک باغ تھا مدینہ میں بیرحاء کے نام سے, اور یہ باغ مسجد نبوی کے قریب تھا, بہت مہنگا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر اکثر داخل ہوتے, پھل میں سے بھی کھاتے اور پانی بھی پیتے, اور پانی بڑا میٹھا اور اچھا پانی, ٹھنڈا پانی تھا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, میں نے سوچا کہ میرے مال میں سے وہ کون سا مال ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے. یاد رکھیں, مال جو جتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے اتنا زیادہ پسند ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کی فطرت ہے. اور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سب سے زیادہ پیار اور محبوب جو مال ہے وہ ہے بیرحاء, بے روحا کا باغ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا باغ دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے قریب رشتہ داروں میں دے دو، بانٹ دو. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخن بخن ربح البیع. بخ کہتے ہیں جب تعجب ہو خوشی کے ساتھ کہ یہ سودا جو ہے اس سودے میں ابو طلحہ نے کامیابی حاصل کر لی، ابو طلحہ کامیاب ہو گیا. اور ایک روایت میں آیا ہے، یہ بخاری کی روایت، دوسری روایت میں آیا ہے کہ باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، اے فلان کے بعد جلدی سے نکل آؤ. ارے کیا ہو گیا؟ یہ اب باغ ہمارا نہ رہا، بچوں نے ہاتھ میں کھجور اٹھائی ہوئی تھی، جیب میں کھجور تھی، بچوں کو حکم دیا کہ یہ کھجوریں واپس باغ میں رکھ دو، اب یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. جو کھجور بچوں کے ہاتھ میں تھی وہ بھی ان سے لے کے باغ واپس رکھ دیا. جو ان کا گھر تھا، جو ان کا باغ تھا، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا. دوسرا عدم مستحب صدقہ دیتے ہوئے الاصرار باخراجها ليكون ذلك ابعد عن الرياء والسمعه واقرب الى اكرام الفقير. دیتے ہوئے چھپکے سے اب صدقات و خیرات دیا کریں، کیونکہ یہ ریاکاری سے بالکل دور ہے اور فقیر کے اکرام کے زیادہ قریب ہے. الا ان كان في اظهار مصلحه، الا یہ کہ بعض اوقات اس کو ظاہر کرنے میں کوئی مصلحت ہو. کل اقتداء بھی فی الانفاق، جیسا کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اور لوگ بھی آپ سے شامل ہونا چاہیں اس فقیر کی مدد کے لیے، تب تو جائز ہے. قال تعالى ارشاد باری تعالی ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر تم صدقات کو ظاہرا دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کے دو اور فقراء کے دو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، یعنی دونوں طریقے بہتر ہیں. نمبر تین الاكثار من الصدقه في اوقات الحاجه، وقت حاجہ میں صدقات زیادہ دینا. جیسا میں نے ابھی کہا ہے کوئی سیلاب آ گیا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی طوفان آ گیا ہے، کوئی قحط سالی ہے، اس میں صدقات زیادہ دینا کثرت کے ساتھ یہ زیادہ مستحب ہے اور بایت اجر ثواب ہے. والاوقات الفاضلہ، یا اچھے اوقات میں کرم اوان، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں صدقات اور خیرات زیادہ دینا زیادہ باعث اجر و ثواب اور فضیلت ہے. نمبر چار اخراج ہوا بطیب نفس منہ، صدقات و خیرات دیتے ہوئے طیب نفس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے نفس کو سمجھاؤ یہ جو تم دے رہے ہو تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے. کیوں گھبراتی ہو اے نفس؟ تو نے مر جانا، سب کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ جو تم ابھی دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہی تمہارا انتظار کرے، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی اور پل صراط میں بھی، ان تاریکیوں میں یہ چھوٹا سا صدقہ، یہ چھوٹا سا عمل آپ کے لیے نور بن کر رہے گا. نمبر پانچ تنویع الصدقہ حسب حاجت الفقراء، صدقات اور خراج جو ہے وہ متنوع ہونے چاہیے، مختلف قسم کے ہونے چاہیے. حسب حاجت الفقراء، جیسا کہ فقراء کی حاجت ہو. اذ لا تقتصر الصدقة على دفع النقد للفقراء، تو صدقہ صرف پیسے دینا نہیں ہے، بعض فقراء کو کھانے کی ضرورت ہو کھانا دے، بعض فقراء کو کپڑے کی ضرورت ہو کپڑا دے، بعض فقراء کو بجلی کے بل کی ادائیگی کی ضرورت ہو بجلی کا بل ادا کرے، بعض فقراء کو قرض کی ادائیگی کی ضرورت ہو اس کو قرض ادا کر لیں، بعض فقراء کو بچوں کی تعلیم کی ضرورت ہو بچوں کی تعلیم دے اچھی جگہ پہ. تو صدقات اور خیرات اور مدد کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف نقدی مال نہیں ہوتا. درس میں کوئی سوال ادھر دیکھیے.
جی جو آج کل لائٹوں پر سڑکوں عورتیں مانگ رہی ہوتی ہیں، جی ان کے ساتھ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ایک پیچھے لگایا ہوتا ہے، کیا ان کو دینا چاہیے؟
بھائی کا یہ سوال ہے کہ روڈوں پہ جو لوگ مانگتے ہیں کیا ان کو صدقہ دینا جائز ہے؟ یاد رکھیں اگر تو آپ سے کوئی شخص آ کے مانگے کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دیں اور آپ دے سکتے ہیں تو اسے اس کی مدد کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص پروفیشنل ہے اس کی حالت سے یا اس کے طریقے سے تب اس کو نہ دیں، لیکن اگر آپ کو شک ہے، اس کو آپ کو پتہ نہیں ہے یا یقین نہیں ہے تب آپ اس کو مدد کر دیں. جی بیٹی کا باپ پر، بیٹی باپ کو زکات نہیں دے سکتی، بیٹی اور بیٹا. جی ہاں، بیٹی کے پاس اگر مال ہے تو باپ کو مدد کرے نا، مدد مطلب اس پر فرض ہے کہ اپنے باپ کے خرچ کرے. صدقات کیا چیز؟ بیماری کے علاج کے لیے صدقہ دے. یہ صحیح الجامع میں ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، دعو مرواکم بالصدقہ. جی یاد رکھیں، والد اگر زندہ ہے یا دیکھیں کوئی بھی آپ کا رشتہ دار، آپ کا سگا بھائی ہے، اگر وہ خود کماتا ہے تو آپ پر نان نفقہ فرض نہیں ہے، اگر وہ کماتا نہیں ہے، فقیر ہو گیا ہے، اب اس کو زکات دینی ہے تو آپ زکات نہیں دے سکتے اس کو، آپ اس کو اس کا خرچ برداشت کریں گے آپ، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو. یہ دیکھیں، وہ تو آپ جو کچھ کھاتے ہیں اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتے وہ بھی صدقہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے. جی سوال ہے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی، آپ لکھ لیں، سوال لکھ لیں. جی آواز آ رہی ہے،
میری آواز آ رہی ہے. اوکے الحمدللہ.
جی
ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس دو فتوے پہنچے ہیں. اب مسئلہ آپ نے مال کے حوالے سے سوال، اس میں ہمارے پاس دو فتوے پہنچے، شیخ البانی رحمۃ اللہ کا کہ ٹیکس کے متعلق کہ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کے لیے جھوٹ لکھنا، یعنی کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے جو یہ گورنمنٹس لیتی ہے، یہ غلط ہے. پھر ایک ہمارا بھائی ہے جو شیخ مفتی کے اندر پڑھتا تھا، ابو بلال کے نام سے.
جی
تو اس نے بتایا شیخ،
آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے.
ڈاکٹر رحیم اللہ کا یہ فتوا ہے کہ
آپ کی آواز نہیں آ رہی،
نمبرز میں ہیرا پھیری کرتے ہیں اور اس طرح یہ جائز ہے. آپ لوگ کو اس اب میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس دو خطرے پہنچے. ایک خطرہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکس کے معاملے میں ووٹ لکھنا غلط ہے. اگر ٹیکس سے بچنے کے لیے جیسے گورنمنٹ ہم لوگ زوم سے ٹیکس لیتی ہے, جھوٹ لکھنا غلط ہے اور غلط بولنا اور اس طرح کی بات. اور
آپ لکھ دیں کہ آپ مجھے پرسنل پوچھ رہے ہیں بعد میں.
شیخ مقبول رحیم اللہ کا ایک فتویٰ پہنچا ہے جن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اکمائے تھے اور ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے زیادہ لکھ دیا یا سوری کم لکھ دیا, یعنی کہ 50,000 کمائے, تو کیا کہنا یہ ہے کہ یہ جائز ہے؟ آپ اگر اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ سعودی علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے, وہاں پہ تو ایسا سلسلہ نہیں ہے لیکن دوسرے ملکوں میں ہے. تو السلام علیکم.
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ جو عام طور پہ یہ جو یہاں پہ لوگ مانگتے ہیں روڈوں میں بچوں کے ساتھ, ان کی اکثریت مستحق لوگ ہیں. یہ جو چاڈ سے یا یہ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں وہاں پر ان کا کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پر یہ جاب بھی نہیں کر سکتے, تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ لوگ مانگتے رہتے ہیں. تو اگر آپ ان کی مدد کرتے تو یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. موبائل رکھنا آج کل کے دور میں تو ضرورت بن چکی ہے, یہ نہیں کہ جس کے پاس موبائل ہے وہ مستحق نہیں ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ بعض لوگ پروفیشنل ہیں, یہاں پر مانگتے پھرتے ہیں اور انڈیا پاکستان ان کی زمینیں ہیں, ایسے لوگ بعض لوگ جانتا ہوں میں, وہاں پر ذمہ دار ہیں, وہاں پہ جائیں گے تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ جاتے ہیں وہاں پہ اور بڑے امیر لوگ ہیں وہاں پہ, یہاں پر وہ مانگتے رہتے سارا دن. اگر کسی کو آپ اس طریقے سے جانتے تو ان کو نہ دیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے تو اللہ کے راستے میں آپ سے کسی نے مانگا ہے کچھ تو آپ اس کو دے دیا کریں. جی 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 کیا چیز؟ قسطوں پہ گاڑیاں. جی یاد رکھ, قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہے, بشرط یہ کہ قسط کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے تو اس پہ جو فائن لگتا ہے وہ حرام ہے, وہ سود ہے. اگر کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ قسط کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے تو آپ نے اتنی رقم زیادہ دینی ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں, حرام ہے. کوئی حرج نہیں ہے, کیش اور کریڈٹ میں اگر فرق ہے پرائس کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.